أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ المؤمنون جو کہ 118 آیات پر مشتمل تھی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد سورۃ النور شروع ہو رہی ہے. سورۃ النور یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر جو احکامات بیان فرمائے وہ عفت کے، پاک دامنی کے احکامات ہیں، پردے کے اور حجاب کے احکامات ہیں، ستر کے احکامات ہیں، اور اسی کے سلسلے میں زنا کی حد، اس کا بھی بیان ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور سورہ مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا اور آخرت کو جن اوصاف پر اللہ نے موقوف رکھا ہے، دنیا میں انسان کو جو فلاح ملتی ہے، آخرت میں انسان کو جو فلاح ملتی ہے، اس کے لیے جو اوصاف ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم وصف انسان کی پاک دامنی ہے. آدمی چاہے کہ میں دنیا اور آخرت میں ترقی کروں، کامیابیاں حاصل کروں دنیا اور آخرت کی، تو اس میں ایک بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز اپنی پاک دامنی ہے، بے حیائی سے رکنا ہے، حرام اور ناجائز کاموں سے رکنا ہے. انہی میں سے ایک چیز، اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. عورتوں کے لیے خاص طور پر اس سورت کی تعلیم کے احکامات آئے ہیں. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جب وہ امیر المؤمنین تھے، اس وقت انہوں نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا، علمو نساءکم سورۃ النور، تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں پاک دامنی کا بھی بیان ہے، ستر کا بھی بیان ہے، اس سورت میں حجاب کے احکامات بھی ہیں، وہ سارے احکامات ہیں. چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات سے اس سورت کا آغاز فرمایا کہ سورت انزلناها وفرضناها. سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جن کے الفاظ کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کے معانی اور احکام کو بھی ہم نے ہی مقرر کیا ہے. اب وہ معانی مطالب اس کے کہیں فرض ہیں، کہیں واجب ہیں، کہیں مستحب ہیں، تو ہم نے اس کے معانی کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ سمجھو، عمل کرو ان احکامات کے اوپر. اس تمہید کے بعد اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا کہ الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزانیت والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئت جلدہ، ان میں دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے، سو سو کوڑے مارو. ولا تأخذکم بهما رأفا، رأفا کے معنی آتے ہیں ترس کھانا کسی کے اوپر، رحم کھانا کسی کے اوپر. ولا تأخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا حکم نافذ کرتے وقت اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے وقت تم کو اللہ کے معاملے میں سے اللہ کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے. ولا تأخذکم بهما، ان دونوں کے معاملے میں جب زنا کی حد نازل لازم کی جا رہی ہو اس کے معاملے میں تمہیں کوئی رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے اللہ کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اور جب ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، زنا کی حد لگائی جا رہی ہو، تو مومنین کی ایک جماعت اس زنا کو دیکھے، اس زنا کی سزا کو دیکھے کہ دیکھو کس طریقے سے حد لگتی ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور لوگ اس سے آئندہ اس کاموں سے بچیں. یہ ایک قرآن پاک کی آیت کا تو لفظی ترجمہ تھا. یہاں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات کے بعد جب زنا کا حد بیان فرمایا تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ زنا کی سزا کا زنا کی جو سزا بیان کی گئی ہے، یہ اس لیے بیان کی یہاں پر سب سے پہلے کہ اصل چیز انسان کی پاک دامنی ہے، بے حیائی سے رکنا ہے، اور زنا جیسے کبیرہ اور بڑے گناہوں سے رکنا ہے، اور اس کی سزا بھی شریعت نے بڑی سخت مقرر کی ہے، جو میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ یہ سزا صرف غیر شادی شدہ لوگوں کی ہے، شادی شدہ لوگوں کی سزا الگ ہے جو آگے آ رہی ہے. سزا بھی بڑی سخت بیان فرمائی، اس کی شرائط بھی بڑی سخت ہے، سزا نافذ بھی بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہوگی. لیکن یہ ایک گناہ وہ ہے زنا کا جو شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی کبیرہ گناہ اور سخت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور یہ ایک گناہ ہے تو ایک گناہ زنا کا، لیکن در حقیقت ان گنت گناہوں پر مشتمل ہے، ان گنت معاشرتی خرابیوں پر مشتمل ہے. اور اللہ بچائے اگر یہ سزا نہ ہوتی اور شریعت میں اس کی اتنا اہتمام نہ ہوتا تو پورا معاشرتی نظام ہمارا تباہ ہو جاتا، پورا معاشی نظام، پورا خاندانی نظام ہمارا، پورا معاشرتی نظام سب تباہ ہو جاتا. اس لیے شریعت نے اس کے لیے بڑے سخت سزائیں رکھی ہیں اور اس کی شرائط بھی بہت سخت رکھی ہے. یہاں تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر دوں، پھر میں اس آیت کی تشریح پر جاؤں گا کہ دیکھیے تین طرح کی چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک حدود، قصاص، دیت اور تعزیر، چار قسم کی چیزیں ہیں. حدود ہیں، یہ حدود اللہ کے بیان کردہ ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی، جس کو کہتے ہیں حد نافذ کرنا. اور یہ کل چار قسم کی چیزوں پر حد نافذ ہوتی ہے، چار قسم کے گناہوں پر حد نافذ ہوتی ہے اور سزا بھی اس کی متعین ہے. نمبر ایک چوری، نمبر دو کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، نمبر تین شراب پینا، نمبر چار زنا کرنا. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا شریعت میں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، سزا شراب کی بھی یہی حد ہے 80 کوڑے، اور زنا کی حد ہے غیر شادی شدہ مرد عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد عورت ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو جو شادی شدہ ہوگا اس کے لیے سزا ہے پتھر مار مار کر اس کو جان سے مار دینا، جس کو سنسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں۔ یہ 4 سزائیں ہیں شریعت میں جن کو حدود کہا جاتا۔ اس میں کسی انسان کی عقل کو، کسی کے خرد کو، کسی کے قیاس کو کوئی دخل نہیں۔ یہ سزائیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ مشہورہ میں بیان فرما دی۔ دوسری چیز ہے قصاص، کہ کسی کی جان لے لی یا کسی کا کوئی عضو کاٹ دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کی سزا قتل، اگر جان بوجھ کر قتل کیا جائے، اور اگر غلطی سے کسی کی جان چلی گئی، کوئی آدمی کا ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا، خدا نہ خواستہ ایک آدمی جا رہا تھا، خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کسی نے جان بوجھ کر تو ایکسیڈنٹ نہیں کرتا لیکن ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ جان چلی گئی، تو یہاں تو جان چلی گئی لیکن یہاں قصاص نہیں ہوگا، یہاں دیت آتی ہے، اس کا خون بہا جس کو کہا جاتا ہے وہ لیا جاتا، جس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے قصاص۔ قصاص میں یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی نے کسی دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے قتل کیا، اعلی قتل بھی استعمال کیا، یہ قصاص ہے، جس کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل، شریعت میں اصول ہے۔ تیسری چیز ہے دیت، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مار تو دیا کسی کو، قتل کر دیا لیکن ارادہ قتل کرنے کا نہیں، تو قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی، اچانک پستول ہاتھ میں تھی، اچانک گولی چل گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا، کسی کی جان چلی گئی، اپنے گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ حادثاتی موت کسی سے ہو گئی، تو یہ قتل خطا ہے جس کے اوپر دیت آتی ہے۔ چوتھے نمبر کی چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعزیر۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت نے کوئی سزا بیان نہیں کی، کوئی شریعت نے سزا بیان نہیں کی، یہ قاضی کی اور حاکم کی یا یوں کہہ لیجئے کہ عدالت کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دیتا ہے۔ یہ سزا تعزیر کی، یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ روپے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جیل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، موت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو قاضی تعزیراً سزائے موت دے دے، اس کی میں کچھ تفصیل آگے جا کر عرض کروں گا۔ تو شریعت اسلامی میں یہ 4 قسم کی سزائیں آتی ہیں، حدود، قصاص، دیت اور تعزیر۔ حدود اللہ کی بیان کرتا ہے، 4 چیزوں کے بارے میں حد آتی ہے، بس جیسے میں عرض کیا تھا کہ چوری، تہمت، شراب پینا اور زنا کرنا، ان سب کی حد متعین ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کا بیان ہے، وہ ہے زنا۔ زنا اکبر الکبائر میں سے ہے، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس سے پورا معاشرتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شریعت نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ کوئی مرد عورت اگر آپس میں کوئی جنسی تعلق قائم کریں تو نکاح کے ساتھ کرے تو حلال ہے، نکاح کے بغیر کریں تو حرام ہے، اور پھر وہ زنا بنتا ہے۔ جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ جب زنا کی، نعوذ باللہ من ذالک، جب زنا کی پیداوار ہو، اولاد زنا کی پیدا ہو رہی ہو، تو نہ کوئی کسی کا بھائی ہے، نہ کوئی کسی کی بہن ہے، نہ کوئی کسی کا خالہ ہے، نہ کسی کا کوئی ماموں ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ چچا ہے، نہ تایا ہے، پورا خاندانی نظام تلپٹ ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ان ممالک میں جو مغربی ممالک ہیں، وہاں اکثریت بغیر نکاح کے رہتی ہے، وہاں نکاح کے بغیر رہتے ہیں، جس کو جو پسند آ گیا ساتھ رہنے لگے، 1900 اولادیں پیدا ہو گئیں، یوں خاندانی نظام تباہ ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی سزا بھی بڑی سخت بیان فرمائی، اور اس سزا کو روکنے کے لیے، اس گناہ کو روکنے کے لیے شریعت نے پیش بندیاں بہت پہلے سے شروع کی ہیں کہ زنا کا مرحلہ آئے نہیں، اس سے پہلے پہلے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، مردوں کو حکم یہ کہ عورت کی طرف مت دیکھو. عورت کے لیے حکم ہے کہ تم پردے سے باہر نکلو، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلو تاکہ غیر نامحرم مرد ان عورتوں کی طرف نظر نہ کرے، ان کا دل ان عورتوں کی طرف مائل نہ ہو. یہ پیش بندیاں ہیں زنا کو روکنے کی. اور پردے کے احکامات آئے کہ تم نامحرموں سے عورتوں کو حکم ہے کہ پردہ کرو تاکہ یہ اس کام کی طرف رغبت نہ ہو، لوگ اس کام کی طرف آئیں نہیں. پھر بھی کوئی آ جاتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت رکھی ہے جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے. تو نظر کی حفاظت، عورتوں مردوں کو علیحدہ کرنا تاکہ مردوں کا معاملہ الگ رہے، عورت کا معاملہ الگ رہے، ستر کے معاملات، حجاب کے معاملات، پردے کے معاملات، نظر کی حفاظت، یہ سارے اس لیے ہیں تاکہ اس گناہ کو روکا جا سکے. آج آپ دیکھیں جس معاشرے میں بے پردگی عام ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط عام ہوتا ہے، تعلیم مشترک ہو رہی ہے، تقریبات ایک ساتھ ہو رہی ہیں، اب شادی کی تقریبات ہو یا بڑی بڑی تقریبات ہوں، عورتیں اپنے تیار ہو کر آئیں اور جس طرح کا لباس آج ہمارے ہاں پہنا جا رہا ہے، تو آپ مجھ کو بتائیے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گناہ تو عام ہونا ہے. گناہ جب عام ہے تو پھر اس کا سدے باب کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس گناہ کے لیے یہ سارے احکامات اس کو روکنے کے لیے ہیں. ان کے نظر کی حفاظت کرو، مخلوط اجتماعات سے بچو، مخلوط تقریبات سے بچو، مخلوط تعلیم سے بچو، آپس کے اندر پردے کا رواج پیدا کرو، نامحرموں سے پردہ کرو تاکہ اس گناہ کی نوبت آئے نہیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جب یہ حکم فرمایا اس کا تو اس وقت بھی یہ حکم جو حد آئی ہے 100 کوڑے کی، یہ حکم بھی شریعت نے بڑا تدریجن حکم نافذ کیا، اسٹپ بائی اسٹپ یہ حکم آیا. شروع میں کچھ تھا، بعد میں کچھ آیا. چنانچہ پہلی آیت میں جو سورہ نساء میں آیت آئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک دم اتنی بڑی سزا کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فعازوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. یہ پہلی شروع میں حکم آیا. کیا حکم تھا؟ کہ وہ عورتیں یا مرد جو کوئی بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے تو ان پر تم گواہ لاؤ، 4 مرد اپنے لوگوں میں سے 4 مرد لے کر آؤ جو اس کی گواہی دیں. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو یہاں تک کہ اللہ ان کو اٹھا لے یا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے. پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو بند رکھو، ان کی سزا یہ ہے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے. چنانچہ بعد میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو فرمایا کہ یہ ہے اصل میں سبیل اللہ کی طرف سے، راستہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے لیے سزا مقرر کر دی 100 کوڑوں کی. چنانچہ یہی حکم تھا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا. چنانچہ پہلا حکم یہ تھا کہ ان کو جیل میں ان کو بند رکھا جائے. پھر دوسرا حکم آیا کہ غیر شادی شدہ اور مرد عورت کی سزا زنا کی وہ 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ حکم آیا شریعت کا. جب یہ حکم شریعت کا آیا تو شریعت کے اس حکم کو کے لیے شریعت نے سزا چونکہ سخت ہے لہذا شرائط بھی سخت ہے، شرط بڑی سخت ہے. شرط کیا ہے؟ کہ 4 گواہ لے کر آؤ. ویسے تو 2 گواہ ہیں، اور ان 2 گواہوں کے اندر بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ ایک مرد ہو یا تو 2 مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور 2 عورتیں. شریعت کا ضابطہ ہے، کسی انسان کی عقل اور خرد کی مجال نہیں، شریعت کا ضابطہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. اس میں اگرچہ خواتین نے بہت اس میں واویلا مچایا لیکن یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے، انسان کی عقل خرد کو کوئی دخل نہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں. خیر، تو 4 گواہ لے کر آؤ، قرآن پاک کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو 4 گواہ لے کر آؤ وہ چار گواہ گواہی دیں کہ بھئی یہ گناہ سرزد ہوا تھا، تو پھر ان چار گواہوں کی گواہی کے اوپر ان کو یا تو کوڑے لگائے جائیں گے یا سنساری ہوگی. اور اگر چار گواہ پورے نہیں ہوئے تو پھر ان کو اوپر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے، آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا اور مضامین بھی اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ایک عورت ہے، مثال کے طور پر اس کو چار مردوں نے اس کے ساتھ زبردستی یہ گناہ کرنا چاہا، تو وہ عورت اپنی عزت بچائے یا چار گواہ ڈھونڈ کر لائے. بہت سارے لوگ یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ اعتراض کرتے ہیں. اور مثال انہوں نے کئی مثالیں پیش کی، جیسے آج کل طرح طرح کے اجتماعی زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں، تو اعتراض اٹھانے والے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ چار گواہ کہاں سے لے کر آئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گواہی پوری نہ ہو، مثال کے طور پہ چار گواہ اس عورت کے نہیں ملے، دو گواہ مل گئے اور قاضی کو یقین ہے اس بات کا کہ واقعتاً اس نے ہی جرم کیا ہے ان مردوں نے عورت کے ساتھ، اور گواہ پورے نہیں ہیں، تو قاضی یا عدالت ان کو یہ حد تو نہیں لگا سکتی لیکن تعزیری سزا دے سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تعزیری سزا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ثوابدید سے، اپنے اختیار سے عدالت کوئی بھی سزا دے دے، سزا موت بھی دے سکتی ہے، سزا موت بھی دے سکتی. تو اگر اب وہ عدالت یہ دیکھے کہ واقعی انہوں نے یہ کیا، اگرچہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کو وہ جو دل چاہے سزا دے، سزا موت دے یا عمر قید کی سزا دے یا کتنے سال جیل میں رکھنے کی سزا دے، لیکن وہ سزا دے سکتی ہے. اس لیے شریعت کا یہ حکم جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک اٹل ہے. تو تین درجوں کے اندر یہ سزائیں آئیں، پہلے نمبر کے اوپر ان کو جیل ان کو بند رکھنا، دوسرے نمبر پر 100 کوڑے، تیسرے نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر قرار کیا کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لمبا واقعہ آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی اور گناہ کیا ہوگا. پھر وہ دوسری طرف سے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہوا. پھر آپ نے مرخ پھیر لیا اور آپ نے کہا کہ نہیں تم سے یہ گناہ نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور کیا ہوگا تم نے. پھر تیسری مرتبہ وہ آئے، آپ نے رخ پھیر لیا، آپ نے پھر ان کو یہ کہا. جب چوتھی دفعہ آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بات کی سماعت فرمائی. اسی پھر جب انہوں نے اقرار پر وہ اپنے جمع رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد زنا یعنی رجم کی سزا ان کے اوپر لازم کی اور پھر ان کو سنسار کر کے مارا گیا. دوسرا واقعہ امرا غامدیہ کا پیش آیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں. ایک عورت تھی، جب اس سے یہ گناہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی، تو آپ نے یہی کیا کہ اس کو کہا کہ نہیں تم سے یہ گناہ نہیں ہوا ہوگا، یہ نہیں ہوا ہوگا. چاروں مرتبہ جب وہ آئی تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، ساری باتیں سنی. جب وہ اپنے اقرار پر رہی تو پتہ چلا کہ وہ عورت حمل سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اب ایک انسانی جان اور بھی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جب تک تمہارے ہاں یہ ولادت نہ ہو اس وقت تک میں تمہاری سزا نہیں نافذ لازم کی جائے گی. اب اگر وہ عورت نہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا پوچھتے، کیونکہ قرار تھا، کوئی عدالتی گواہی کے ذریعے سے سزا نہیں ہو رہی تھی، قرار کے ذریعے سے ہو رہی تھی. جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو پھر وہ خاتون دوبارہ تشریف لائیں، امرا غامدیہ، وہ آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھے سزا دے دیجئے تاکہ میں اپنے گناہ جو میرے سے ہوا اس سے میں کسی طرح پاک صاف ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کو تو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اگر تمہیں سزا دے دی گئی تو بچے کا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دودھ کی مدت جو 2-2.5 سال ہے وہ پوری کر کے آؤ. وہ عورت واپس چلی گئی. پھر وہ جب بچہ ذرا بڑا ہوا اور دودھ کی مدت ختم ہوئی اور کچھ کھانے پینے لگا تو وہ عورت اس بچے کو گود میں اٹھا کر لائی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں. آپ نے اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے بچہ جو ہے اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. تو پھر آپ نے اس کے پر یہ سزا نافذ کی سنساری کی. تو یہ سزا جو ہے ایسی سزائیں ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اپنی حیات طیبہ میں یہ سزائیں نافذ کی. تو یہ سزا کے طریقے ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہ سزا بھی سخت ہے اور اس سزا کا جو نافذ ہوتی ہے وہ بھی بڑی شرط سزاؤں سخت سزاؤں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بہرحال شریعت کا حکم اٹل ہے اور اٹل اس لیے ہے کہ اتنی سخت سزا یہ اسی لیے ہے تاکہ ان معاشی خرابیوں کا سدے باب کیا جا سکے جو معاشرے کے اندر معاشرتی خرابیاں پھیل رہی ہیں. زنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے, اس کے اوپر اس قدر آیات اور احادیث ہیں کہ کوئی حد انتہا نہیں جتنا بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورا معاشرتی نظام تباہ ہو جاتا ہے زنا کی وجہ سے. اسی زنا سے روکنے کے لیے جہاں شریعت نے نظر کے احکامات بیان فرمائے, جہاں ستر کے احکامات بیان فرمائے, وہ سب آگے آ رہے ہیں اسی صورت کے اندر. اسی طریقے سے پردے کے احکامات بیان فرمائے, وہاں نکاح کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کا جب جوان ہو جائیں تو نکاح کرنے میں دیر مت کرو. اولاد جب جوان ہو بالی ہو تو پھر نکاح کرنے کے اندر تاخیر مت کرو, اور وجہ اس کی یہی ہے تاکہ زنا کا سدے باب ہو. ہمارے ہاں لوگ طرح طرح کی چیزوں کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ صاحب ابھی عمر نہیں ہوئی, ابھی بچہ سیٹ نہیں ہوا, ابھی یہ نہیں ہوا, لیکن جو مقصود ہے نکاح کا وہ نکاح کا مقصود یہی ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنی جو بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکے. اس کے لیے شریعت نے نکاح کا حکم دیا کہ نکاح میں جلدی کرو, تاخیر نہ کرو, لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی. اور پھر فرمایا کہ الزانیت والزانی, زانی مرد اور زانی عورتیں, ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو سو کوڑے مارو, ولا تاخذکم بهما رافا, اور ان سزاؤں کے نافذ کرنے میں دونوں کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی ترس نہ پیدا ہو اللہ کے دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ, اور چاہیے کہ جب یہ سزا نافذ ہو تو ایک جماعت مسلمانوں کی وہ اس سزا کو دیکھے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ شریعت در حقیقت سزائیں تو سخت ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں شریعت میں وہ اس طریقے سے دی جائیں تاکہ دوسرے انسان کے لیے وہ ایک عبرت کا کام بن جائے. الزانی لا, آگے فرمایا کہ الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا, والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک, وحرم ذلك على المؤمنین. فرمایا کہ زانی مرد وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے, اور زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی زانی مرد یا زانی یا مشرک مرد سے. وحرم ذلك على المؤمنین, اور یہ زنا کے کام مومنین کے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں. مطلب یہ ہے آیت کا کہ جس انسان کو ایک مرتبہ اس بدکاری کی عادت پڑ جائے, بے حیائی کی عادت پڑ جائے, تو وہ نکاح پر راغب ہی نہیں ہوتا, نکاح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی خواہشات غلط طریقے سے پوری کرتا ہوں تو مجھ کو اس بندھن میں بندھنے کی ضرورت ہے کیا, تو وہ نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہے, وہ زنا میں مبتلا ہے, وہ زنا میں ہی رہنا چاہتا ہے. یہی حال عورتوں کا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ کی عادت پڑ جائے تو وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مزاج انسان کا اس گناہ کے بعد اتنا بگڑ جاتا ہے اور اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نکاح کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو ایسے ہی بدکار لوگوں کی طرف راغب ہوتا ہے نکاح کے لیے بھی جو بدکار ہوتے ہیں, یا مشرکوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا. مشرکوں سے نکاح کرنا حرام ہے, تو ویسے بھی نکاح کرے گا تو بدکاروں میں جائے گا نکاح کرنے کے لیے بھی, یا مشرکوں کے پاس جائے گا. اتنی خرابی اس کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے کہ شریف خاندان کے اندر شریف عورتیں یا شریف عورتیں جو شریف مردوں سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. یہ خرابی نکاح کی بیان کی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زانی مرد زانیہ کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. کوئی اگر کسی شریف زادی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ نکاح کی خرابی بیان کی ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا, کہ زانی جو ہے مرد وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، یا زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی الا زانن او مشرک مگر زانی مرد یا مشرک مرد سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ تمام بدکاری بے حیائی کے کام اللہ نے مومنین پر حرام کر دی، حرام ہے یہ کام. لیکن کوئی جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس دلدل سے نکلتا نہیں، اور تجربہ اسی کا شاہد ہے، اسی کا تجربہ شاہد ہے. انسان کو بے حیائی جس طریقے سے مختلف نشے کی ایک لت ہوتی ہے نا، کوئی شراب کا عادی ہوتا ہے، کوئی طرح طرح کے نشوں کا عادی ہوتا ہے، اسی طرح بے حیائی کا نشہ بھی اسی قسم کا ایک نشہ ہے کہ وہ جاتا اسی دلدل کے اندر. مقصد یہ ہے کہ اس مزاج کی خرابی سے تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اور اولاد کو بچانے کے لیے شریعت نے یہی حکم دیا کہ اپنی اولاد پر نظر رکھو، خود بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ایسی بے حیائی کی جگہوں پر مت لے کر جاؤ جہاں پر ماحول خراب ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل ماحول فسق و فجور کا ہے، اپنے خاندان کو بچانا مشکل ہے، اپنے گھر کو بچانا مشکل ہے، ہم کیسے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ گناہ کی چیزیں تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ایسا تو کوئی دور نہیں آیا کہ گناہ کی چیزیں نہ ہوں. گناہ کی چیز تو ہر زمانے میں رہتی، اللہ نے دنیا بنائی ہے، ثواب کی چیزیں بھی بنائی، گناہ کی چیزیں بھی بنائی. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آپ عجیب بات فرمائی، یہ ہے تو ایک جملے کی بات لیکن اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق دے. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دین پر عمل پیرا ہونے کا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اپنے ماحول میں رہو، اپنے ماحول سے باہر مت نکلو. اگر اپنے ماحول میں رہو گے اور اپنے ماحول کے اندر رہو گے، اپنے ماحول کے والوں سے ملنے مل جل رکھو گے تو دین بچا رہے گا، دین پر عمل کرتے رہو گے. لیکن کوئی انسان غلط ماحول میں جاتا ہے، غلط ماحول کے اندر آنا جانا رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے بچت ممکن نہیں ہے، پھر اس کے لیے بچت ممکن نہیں ہے، چاہے وہ کیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو. ماحول سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان جو متاثر ہوتا ہے وہ ماحول سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ماحول دیندار ہے. اللہ بانو ولفیز، انسان کو اللہ آزمائش سے بچائے، انسان ذرا غلط ماحول میں جا کر تو دیکھے کیسا بہکتا ہے. بڑے بڑے لوگ بہک جاتے ہیں غلط ماحول میں جانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، گھر اپنا، خاندان اپنا، علاقے اپنے، زمینیں اپنی، قبائل اپنے، لیکن چونکہ مشرکوں کا ماحول تھا، مشرک تھا اس ماحول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں مکہ مکرمہ نہیں رہنا، مدینہ طیبہ چلو. گھر کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور ہجرت فرض کر دی تمام صحابہ کرام پر جو تھے مومنین، کہ چلو مدینہ طیبہ پہنچو. کیوں گئے؟ کس وجہ سے گئے؟ ماحول کی وجہ سے. ماحول اپنا بناؤ. اپنا ماحول بنایا، صحابہ کرام نے کیا تکلیفیں نہیں جھیلی. اپنی زمینیں چھوڑنا آسان ہے، اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنا آسان ہے، لیکن سب کو چھوڑ کر حضرات صحابہ کرام کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ پہنچے، اپنے ماحول میں آ گئے. اپنے ماحول میں آنے کے بعد پھر اب دین کا کام شروع کیا. اب جہاد بھی ہو رہا ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے، سب کام ہو رہا ہے. ماحول اصل چیز، ماحول ہے. اور پھر احکامات شریعت کے آئے، اس کے پر عمل کیا. اس کے بغیر انسان نہیں پنپ سکتا. آج آپ دیکھیں یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں زنا کے حوالے سے، آپ معاشرے میں دیکھیں کتنا زنا کاری عام ہے. یہ گناہ اتنا پھیل رہا ہے، مزید پھیل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ماں باپ ان پابندیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں جو پابندیاں شریعت نے اس گناہ کو روکنے کے لیے لگائی ہیں، اس بے حیائی کو روکنے کے دروازے شریعت نے بند کیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو، نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اپنی مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تاکہ بے حیائی فروغ نہ پائے. جب ان چیزوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے، تعلیم مخلوط ہوگی، لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیاں جب ساتھ پڑھیں گے اور پردہ بھی نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ بھی ان کو نہیں ہے، تو آپ مجھ کو بتائیے پھر بے حیائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور گناہ اتنا سخت ہے جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ گناہ کتنا سخت ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو مغربی ممالک ہیں، ہم تو اپنے ملک میں پھر بھی بچے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر پھر بھی ہمارے ہاں مشرقی اقدار موجود ہیں، ہمارے ہاں مسجد مدرسے موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر بھی کچھ بچت ہے. ان مغربی ممالک کے اندر تو آپ جانتے ہیں، وہاں تو یہ گناہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اب اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. نتیجہ کیا ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو گیا، خاندان ختم ہے، خاندان کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نکاح نہیں ہے، نکاح نہیں ہے تو اس سے رشتے نہیں ہیں، تو کس سے کس کو محبت ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کتوں کے ساتھ گھومتے ہیں، کیوں گھومتے ہیں کتوں کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ کتا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفادار جانور ہے، یہ جانور وفادار ہے، یہ ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے. اولاد وفا نہیں کرتی، اولاد کیوں وفا نہیں کرتی ان کی؟ اس لیے کہ وہ حلال اولاد نہیں ہوتی. تو وہ اولاد ہی کہاں ہے جو حلال طریقے سے نہ ہو، وہ تو حرام اولاد ہے. تو لہذا ان کو باپ سے محبت نہیں، ماں سے محبت نہیں، ماں کو باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں. جدھر بیٹا بیٹی جوان ہوئے اور انہوں نے ماں باپ کو خدا حافظ کا اور یہ جا وہ جا. کوئی ہندوؤں سے شادی کر رہا ہے، کوئی سکھوں سے شادیاں کر رہا ہے، یہی حال مسلمان لڑکیوں کا، مسلمان لڑکوں کا، جن کے ماں باپ چلے گئے، جو لوگ چلے گئے ان ممالک میں، آج ان کے بچے جوان ہوئے، انہوں نے بھی کبھی پلٹ کر دین کو نہیں پوچھا کہ دین کے احکامات کے اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. آج جب ان کے بچے جوان ہوئے تو کوئی ہندوؤں سے شادی کر رہا ہے، تو کوئی سکھوں سے شادیاں کر رہا ہے، تو کوئی عیسائیوں سے شادیاں کر رہا ہے. آپ ان کو بتاؤ کہ شریعت کے احکامات کیے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ خاندان نظام تلپٹ ہو گیا. شریعت نے اس لیے نکاح کو فرمایا کہ نکاح کرو، اور نکاح کے اندر بھی شریعت نے اس بات کی پابندی رکھی. یوں تو نکاح ہر صورت میں ہو جاتا ہے، نکاح کی دو ہی شرطیں ہیں اور بڑا آسان ہے شریعت میں نکاح کا، کہ ایک شرط یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے اور ایجاب و قبول ہو اور بس. لڑکا لڑکی یہ کہیں کہ نکاح ہم نے نکاح کر لیا کرتے ہیں، اور ایک ایجاب کرے یا قبول کرے، اور دو گواہ ہونے چاہیے. مہر کی بھی پابندی نہیں، مہر دینا تو پڑے گا لیکن مہر کے بغیر کسی نے نکاح کے نکاح ہو جائے گا. قاضی موجود نہ ہو، کوئی خطبہ نکاح پڑھنے والا موجود نہ ہو، تب بھی نکاح ہو جائے گا. خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نکاح کا، یہ سنت ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا، لڑکی نے کہا یا لڑکے نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا دوسرے نے کہا میں قبول کرتا ہوں، دو گواہ موجود ہوں، نکاح ہو گیا. اب وہ میاں بیوی ہیں آپس میں. خطبہ نکاح سنت ہے، پڑھنا چاہیے. مہر کا رکھنا شریعت کا حکم ہے، نکاح ہو جائے گا لیکن بعد میں مہر دینا پڑے گا مرد کو اگر مہر کا نام نہیں لیا، اور مہر مثل واجب ہوگا اس کے اوپر. اتنا شریعت نے نکاح کو آسان بنایا، اور ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنایا. ایک تو تاخیر سے نکاح لڑکے لڑکیوں کا، نمبر دو اتنی رسومات، جہیز کی ایسی مصیبتیں، اور ایسی ایسی طرح طرح کی رسومات ہمارے ہاں ہیں، اپٹن مہندی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جو ہندوانہ زیادہ تر رسومات ہیں، نکاح مشکل سے مشکل اور مہنگے سے مہنگا کام بن گیا. اتنا مہنگا کام بنا دیا نکاح کو، اتنا مہنگا کام بنا دیا کہ جو شریعت نے اتنا آسان بنایا تھا وہ مشکل ترین کام ہے. نتیجہ یہ کہ لا تعداد لڑکیاں جہیز کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، لا تعداد نکاح اس لیے نہیں ہوتے کہ ماں باپ ان اخراجات کو، ان رسومات کو پورا نہیں کر پاتے. تو آپ اندازہ کیجئے شریعت نے کتنا آسان بنایا تھا تاکہ اس بے حیائی کا راستہ روکے، ہم نے نکاح کو مشکل بنایا. جب نکاح مشکل ہوا تو آپ بتائیے کہ بے حیائی کتنی عام ہوگی. اسی لیے شریعت نے حکم دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے فوج میں اور اپنی مملکت میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی مرد چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہے گا، چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہے گا. ہر فوجی یا ہر مجاہد یا ہر کوئی حکومتی کارندہ اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنے گھر میں آئے، گھر والوں کو اپنے پاس بلائے. کیوں؟ تاکہ اس بہائی کا راستہ روکا جا سکے. جیل میں یہ قانون تھے کہ کوئی جیل میں ہے تو اس کو ہر چار مہینے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت تھی یا گھر والوں کو اپنے پاس بلانے کی اجازت تھی، تاکہ اس بہائی کا راستہ روکا جا سکے. شریعت نے آپ دیکھیں اس گناہ کو روکنے کے کیسے راستے مقرر کیے تھے، اور ہم لوگوں نے جب ان سارے راستوں کو تو ساری دیواروں کو تو توڑ دیا، اور اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بےحیائی عام ہو رہی ہے، تو بےحیائی کے تو دروازے ہم نے کھولے. مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تقریبات ہیں، مخلوط اجتماعات ہیں، اور رہی صحیح کسر آپ کے کیبل نے اور ٹی وی نے اور فلموں نے پوری کر دی، ہر گھر میں ایسے بےحیائی کے مناظر ہیں، تو کیوں انسان گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنے گھر والوں کو اپنے ماحول میں لے کر آؤ، پھر آپ ان چیزوں پر آپ کنٹرول پا سکتے ہو. اور جو لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے وہ پھر نقصان بھی بہت اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اس کی ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کے ماحول کو اللہ تعالیٰ ایک اسلامی اور دینی ماحول بنائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں جو کوئی انسان پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور جو کوئی انسان شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے جو حکم آ رہا ہے وہ بھی انہی سلسلوں سے، انہی مسائل سے متعلق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر، حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.